कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका पूछना बहुत आसान होता है लेकिन उनका जवाब देना असलन बहुत मुश्किल होता है। ये मसला जो खूनी मातम का हो या तदबीर का हो या जंजीर जनी का हो, तकरीबन 40 साल के अराउंड मेरी उम्र हो गई है और ये 40 साल से ही मसला तकरीबन चलता आ रहा है। पिछले कुछ सालों में इसमें ज़्यादा शिद्दत आ गई है। उसकी वजह एक बहुत बड़ी है कि अवेयरनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस ज़माने में इस तरह से बात हो रही है कि वो मौजूदात के जहाँ पर माशरे की मुश्किल है उन मौजूदात पे बहरहाल मोमिनीन भी दिक्कत करते हैं, उलमा भी कोशिश करते हैं कि दिक्कत करें और हम जैसे तालिब इल्म भी कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। ये उन सवालों में से एक सवाल है कि जिसके लिए मुफस्सल बहस की ज़रूरत है, अगर इसके फ़लसफ़े पर बात करनी हो, अगर इसके फ़िक्ही एस्पेक्ट पर बात करनी हो, तो हमारा आपकी खिदमत में पहला जवाब ये है कि ख़ुद जंजीर का मसला जहाँ तक हम समझे हैं जो पब्लिक में आके अंजाम दिया जाता है वो एक सोशियो पॉलिटिकल अफेयर है। हमारी आज़ादारी एक सोशियो पॉलिटिकल स्फीयर में आती है, इंडिविजुअल और पर्सनल स्फीयर में नहीं आती। जब मैं सड़क के ऊपर निकल कर, जब मैं किसी मलाए आम में इस्लाम के उनवान से कोई अमल अंजाम दे रहा हूँ तो वो इस्लाम के सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ना कि पर्सनल फिकही एस्पेक्ट से। जैसे कि हमने फरमाया, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे पास जो हमारी एक एग्जिस्टेंस है वो एज एन इंडिविजुअल है और एक हमारी एग्जिस्टेंस सोशल एग्जिस्टेंस है, मुआशरे के लेवल पर, पूरी इस्लामी उम्मा की लेवल पर। इंडिविजुअल मसाइल में जो हमारे ज़ाती फेल हैं, मसलन नाखून काटना, मसलन इज़दवाज से रिलेटेड जो मसाइल हैं, मसलन वुजू के मसाइल हैं, मसलन इनफरादी नमाज के मसाइल हैं, जितने पर्सनल लेवल के मसाइल हैं, ये सारे के सारे इंसान के ऊपर उसके फकीह, जिस मर्जा को वो फॉलो करता है, जिसकी वो तकलीद करता है, उसके हुक्म के मुताबिक अंजाम देने वाजिब हैं, अनलेस ये शख्स ख़ुद मुश्तहिद हो। जब आप अपने मर्जा की तरफ रुजू करेंगे तो आप पर्सनल इंडिविजुअल लेवल के ज़ाती अफेयर्स में रेफ़र करेंगे। अब जब आप एक उम्मत का हिस्सा हैं, एक जामे इस्लामी का हिस्सा हैं, इस्लामी मुआशरे का हिस्सा हैं, इस केस में आप जहाँ तक हम दीन को समझे हैं आप वलिए फकीह के ताबे हैं। सोशियो पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द मुस्लिम उम्मा, इसमें आप वलिए फकीह के ताबे हैं, ना कि अपने मर्जा के। और इससे मर्जाइयत की ना शान कम होती है, ना इज्जत कम होती है, और ना एहतराम कम होता है। अपनी अपनी ज्यूरिस्डिक्शन है। मंतकी तौर पे अगर आप देखें तब भी ये बात समझनी बहुत आसान है जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। उम्मत मुस्लिमा के लेवल पर अगर मुख्तलिफ मराजे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो इसका मतलब है फलान मराजे के, फलान मर्जा के जो मुकल्लिद हैं वो उनके पीछे उधर को चले जाएंगे, दूसरे मर्जा के मुकल्लिद उनके साथ दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, तीसरे मर्जा के मुकल्लिद उनके साथ तीसरे रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि मराजे इन तो मल्टीपल है ना। बस नतीजा क्या होगा, उम्मत पराकंदा हो जाएगी, उम्मत मुंतशिर हो जाएगी। और ये इंतशार उम्मत कुरान से तसादुफ़ रखता है, कुरान के मुखालिफ है। खुदावंद मुताल ने यह चाहा है कि एक उम्मत बने और एक समत में बढ़े। उसके लिए जो मॉडल दिया है वो नबुवत, उसकी एक्सटेंशन इमामत, और उसकी जिसको इमामत के साथ हम विलायत का वर्ड इंटरचेंजेबली बोलते हैं, विलायत यानी हाकमियत अथॉरिटी, और उसके कंटिन्यूएशन ज़माना गैबत में हालत इस्तरारी में निज़ाम विलायत फ़कीह, ख़ुद वली फ़कीह। ये रोड मैप दिया हमें किसने, इस्लाम ने, जहाँ तक हम समझे हैं। इसमें कोई हमसे इख्तलाफ रख सकता है लेकिन उस इख्तलाफ के नतीजे में उनको अपना सलूशन ले कर आना पड़ेगा जो वो इस्लाम से समझे हैं। कुरान की सरीह आयात और रिवायात के, अहले बैत की रिवायात के मुताबिक इस उम्मत साजी के लिए उनको मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा जो हमसे इख्तलाफ रखते हैं। हम इख्तलाफ से ना घबराते हैं ना इससे हम परेशान होते हैं। اور نہ یہ کہتے ہیں کسی کو حق نہیں ہم سے اختلاف نہ رکھنے کا، ظاہر ہم معصوم نہیں ہیں۔ ہمیں ابھی تک اسلام سے یہ ماڈل سمجھ میں آیا کہ سوشیو پولیٹیکل افیئرس کے اندر کون حجت ہے؟ وہ ولی فقیہ حجت ہے، اور جب آپ روڈ پہ نکل کے کام کر رہے ہیں تو وہ ولی فقیہ کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے، اگر کوئی مرجع اس کو الاؤ کرتا بھی ہے تو۔ اب میں اس مطلب پہ آ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ مرجع جو الاؤ کرتے ہیں، دیکھیے ہمارے پاس جو نظام ہے مرجعیت کا، یہ کن لوگوں پر کمپرائزڈ ہے، کون لوگ ہیں کہ جو مرجع بنتے ہیں؟ یہ امت کے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، وہ لوگ کے جو بہترین سرمایہ ہیں اور بہترین آؤٹ پٹ ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس علمی تحریک کا جس کا آغاز رسول اللہ اور مولا کائنات سے ہوا، اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے اس کو ایک فارمل سیٹ اپ کی شکل دی۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ ہے اس پوری علمی تحریک اور اس پورے علمی سفر کا، اس زمانے کے جو بہترین لوگ ہیں جو اس کرائٹیریا پر اترتے ہیں کہ جس کے بارے میں آئمہ کی اپنی احادیث موجود ہیں کہ ان کی طرف رجوع کرو، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے مرجع کے عنوان سے۔ یعنی یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ہم جیسے چلتے پھرتے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے چار کتابیں پڑھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دی ہے اسلام کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تقویٰ کی گواہی نہ فقط دوسرے علماء دیتے ہیں بلکہ جس سوسائٹی میں انہوں نے زندگی گزاری وہاں کا ہر فرد ان کے تقویٰ کی گواہی دیتا ہے، ان کے بارے میں اس لیول کی گواہیاں موجود ہوتی ہیں کہ ان کو مکروہ کام کرتے بھی سالہ سال نہیں دیکھا گیا ہوتا، حرام تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا علم خود حوزہ علمیہ میں، بے شک وہ حوزہ علمیہ نجف ہو، بے شک وہ حوزہ علمیہ قم ہو، حوزہ علمیہ کے اندر ان کے علم کا لوہا منوایا جاتا ہے، ایسے ہی اٹھ کے کوئی تھوڑی سی اکیڈیمکس کے ساتھ مرجع نہیں بن جاتا۔ ان کو جب تک ان کے بزرگ اساتذہ الاؤ نہیں کرتے تب تک ان کے پاس مرجعیت کا اجازہ نہیں آتا، یعنی یہ مجتہد ہو سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہمیں کوشش ہے کہ اگلے سال اگر خدا نے توفیق دی تو ہم اس موضوع کو کور کرنا چاہیں گے مرجعیت اور ولایت فقیہ پہ، اور اس میں ہم یہ چیزیں عرض کرنا چاہیں گے، لیکن ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ خلاصتاً جتنا ہو سکے اس کو ایڈریس کر سکیں۔ تو اس میں اگر ہمارے پاس مرجعیت کا جو پورے کا پورا نظام ہے، مرجعیت کا پورے کا پورا سسٹم ہے، اس کے اندر بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں۔ حوزے کے بڑے بڑے اساتذہ جب کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو وہ مرجع تقلید کے عنوان سے پبلک میں اور اس کی تقلید ہونا شروع ہوتی ہے، مجتہد ہو سکتا ہے، یعنی وہ خود احکام دینیہ سے اور منابع دینیہ سے استنباط اور استخراج کرنے کا اہل ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے مرجع ہو، اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ بس مرجع آپ کے پاس دی بیسٹ آف دی بیسٹ ان دی حوزہ علمیہ، اس کو آپ کہتے ہیں مرجع۔ مرجع کے لیے شرائط موجود ہیں، مرجع اناؤنس ہونے کے لیے شرائط موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آلدو الحمدللہ یہ بھی ہمارا انسٹیٹیوشن کوئی ایز سچ کرپٹ نہیں ہوا، میں بالکل بھی اس بات سے اپنی کوئی میرے یہ مطلب نہیں نکالے، لیکن کچھ لوگ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، ضدی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ پروسیس کو فالو کیے بغیر اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیتے ہیں، ہوتے ہیں۔ جس طرح مثال دوں آپ کو تاکہ کانوں کے لیے بھی اور ذہن کے لیے بھی مطلب آسان ہو جائے، لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، جھوٹے نبی آئے ہسٹری میں، غلط قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، پھر آپ کے پاس جھوٹے امام بھی آئے، وہ لوگ منسوس نہیں تھے، خدا کی طرف سے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سرپرائز نہیں ہو کہ ہمارے پاس اگر جھوٹے مرجع بھی آ جائیں، ممکن ہے آ جائیں، ممکن ہے ہوں بھی، ٹھیک ہے۔ بس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حوزے کے ان لوگوں کے بارے میں جن کے اوپر اعتماد ہے حوزہ علمیہ کا، مثلا مجلس خبرگان، مثلا آپ کے پاس جامعہ مدرسین کا، بڑے بڑی باڈیز بنی ہوئی ہیں۔ دیکھیے ہمارا، ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ہمارا امام زندہ ہے، ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں، ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے شہداء نے اس دین کا، اس مکتب کی حفاظت کی ہے، ہم نے سسٹمز بنائے ہیں. بس اگر ایک بندہ سسٹم کے تھرو آ رہا ہے اور اس کا پرسنل، فرض کریں یہاں پر میں خلاصہ کر دیتا ہوں اس مطلب کو، پرسنل فتویٰ ہے کہ آپ زنجیر زنی کر سکتے ہیں، تو حقیر کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ اپنے گھر کی بیسمنٹ میں اکیلے کھڑے ہو کر زنجیر زنی کر لیجئے. اگر ہے پہلی شرط جامع و شرائط مشتہد ہو، وہ خود مرجع جامع و شرائط ہو، یعنی کنڈیشنز فلفلنگ ہو، یعنی سیلف پروکلیمڈ نہ ہو جس نے خود ہی اپنے آپ کو مرجع کہہ دیا ہو. ایک بات آپ نے یہ کنفرم کر لیا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں. اب دوسری بات آپ کو کیا دیکھنی ہے کہ یہ مرجع نے جو کہا ہے وہ انڈیویجول کے اوپر لاگو ہو رہا ہے، نہ کہ پورے معاشرے پہ، کیونکہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے. اب آپ کے پاس کیا چوائس بچتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ اپنی بیسمنٹ میں جا کے ایک عمل انجام دے لیجئے. کوئی مشکل آپ کے لیے شاید نہ ہو اگر وہ مرجع بھی ٹھیک ہے اور آپ نے اپنا پروسیس پورا فالو کیا ہے. اب ہمارے یہاں پر اس مطلب کے اندر ایک اور ٹویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مرجع نے اگر اجازت دی بھی ہے تو کیا ہم ہر مرجع کے ہر اجازت دیے ہوئے ہر کام کو انجام دیتے ہیں؟ مرجع نے بہت سارے چیزوں کی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے لیکن ہم ہر کام انجام نہیں دیتے، درست؟ کیا چیز ہم ملحوظ خاطر لاتے ہیں کسی کام کو انجام دینے سے پہلے کہ بھائی اس کا پورا اوور آل معاشرے پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا میری ذات پہ کیا امپیکٹ ہوگا، میرے خانوادے پہ کیا امپیکٹ ہوگا، میرے بچوں پر کیا امپیکٹ ہوگا، میرے ارد گرد کے لوگوں پر کیا امپیکٹ ہوگا، دوسرے مسلمانوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا، پوری اسلامک موومنٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا. سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر آپ دشمن آپ کا اس چیز میں مصروف ہے، اور آپ یقین رکھیے اس چیز پہ، میرا اپنا تعلق، میں خود انجینئر ہوں، سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میرا اپنا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے ہے. دشمن مشغول ہے سالوں سے کہ ثابت کرے کہ تشیع، جہالت اور باربرزم، جس کو وحشی پناہ کہتے ہیں، اس کے اوپر مبنی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں تشیع کے خلاف ریزولوشنز دی گئی ہیں، کیونکہ ہمارے مومنین یہ حرکت نیو یارک میں اور دوسرے شہروں میں بھی کرتے ہیں، یہ خود سے بنائی ہوئی رسم کو انجام دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز تک ریزولوشنز دی گئی ہیں کہ تشیع کو سیویج نیشن قرار دیا جائے. یہ وہ امت کے جس کو دوسروں کی رہنمائی کرنی تھی اور دوسری امتوں کی امامت کرنی تھی، اس کے بارے میں دنیا کس فکر میں ہے کہ اس کو سیویج اور وحشی قرار دیا جائے. دیکھیں ہمیں دشمن کے پروپیگنڈے سے مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری اور چیزوں پہ بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے. ہم دشمن کے پروپیگنڈوں کے خلاف قیام کرنے کے لیے، استقامت کے ساتھ تیار ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کس چیز کے لیے؟ جو چیز اصولی ہو، اہل بیت کے دین کی خاطر قیام کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. خود ساختہ رسم کے لیے اگر قیام کریں ہمیں کم از کم سمجھ میں نہیں آتی.